بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجنا محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے جو رب کو توفیق دی، میں جو بہتر تھا علیہ السلام کے نام سے وابستہ ہوں، ان کا ذکر کریں، خدا نے ترقی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہے، کوئی ایسی پروگرام ہی نہیں تھی، پلاننگ نہیں تھی کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی انسانوں کے عید یعنی کرسمس سے مصادف ہوئی ہے اور اتفاقاً کرسمس کا دن قرار پاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ شاید اس کی مناسبت سے چند جملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس تہوار کے بارے میں، اور شاید اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے امام کی تشریف آوری کے دور میں، جس کو ہم آخر الزمان تعبیر کرتے ہیں،
صلی اللہ محمد و آل محمد،
اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کیا کردار ہے، ان لوگوں سے ہمارا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر چند جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. خطیب جمعہ نے اشارتاً اس کے اوپر چند جملات فرمائے ہیں اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ اس کی مزید تشریح ہوتے ہوئے اس سے وابستہ کرنا ہے. کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کی عادت یہ ہے کہ درود بہت بھیجواتے ہیں، لہٰذا میں اس عادت کو جاری رکھوں گا، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایک عجیب تعارض ہے اس عید کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، عجیب تعارض، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کیا ہے ہمارے پاس. قد ان ایک ایسے اللہ کے نبی ہیں تمام انبیاء کا، جس نے ظلم کا مقابلہ کیا، جنہوں نے اپنے دور کے اندر ہونے والے دین کے انحرافات کا مقابلہ کیا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر موجود دین کے نام پر ظلم کرنے والوں کے سامنے اللہ کے حقیقی دین کو پیش کیا. ان کی ذات کے اندر زہد تھا، ان کی ذات کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کی بندگی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعارف ہمارے سامنے موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، کتنی بدقسمتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس قسم کی زندگی ہے. اور جب ہم ان کی پیدائش کے دن کے تہوار کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ اس تہوار میں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے، مطلقاً نہیں. یعنی اگر کوئی آج کی دنیا کی کرسمس کو دو جملوں میں کہے تو میرا اپنے خیال ہے وہ یہ کہے گا کہ اس کرسمس کے اندر کنزیومرزم اور فحشا کے سوا کچھ نہیں بچا، صرف دو چیزیں بچی ہیں، ایک کنزیومرزم ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ خرچ کرے، اور دوسری چیز جو بچی ہے کرسمس کے نام پر وہ فحشا ہے کہ جو میرے خیال میں مجھے ان دو الفاظ کو کہنا صرف اس وجہ سے پڑا کہ آپ کے ذہن کی ترجمانی دو الفاظ میں کر دوں، ورنہ یہ مفہوم مجھ سے زیادہ آپ کے لیے کلیئر تھا کہ کرسمس کے موقع پر کنزیومرزم کیا ہے اور کرسمس کے موقع کے اوپر فحشا کیا ہے، یہ تعارضات کی دنیا میں. اچھا، یہ بہت واضح دکھا رہا ہے کہ دین کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقی رہتا ہے، لیکن جو کچھ اس دین کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے وہ 100% دین کی روح کے خلاف ہوتا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا کنزیومرزم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی زاہدانہ ترین زندگی تھی، پرہیزگاری کی جو انتہا میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں نبی اکرم کے خاندان سے پہلے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں نے جو کچھ ان کے نام پر انجام دیا ہے، اس سے بدتر کنزیومرزم کیا ہو سکے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی تھی، جو ان کی والدہ ماجدہ کی پاکیزگی تھی، جس کا تذکرہ یہ خود 1000-1500 سال تک کرتے رہے، اور اس کے بعد جب بدلے تو انہوں نے کیا بدل کے کیا کر دیا. بہت اچھا مطالعہ ہے، ایک مطالعہ، ایک اسٹڈی جو میں اور آپ کو عرض کروں گا کہ زندگی میں کبھی بھی موقع ملے انجام دے دیجیے گا. ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے کہ معمولاً وہ لوگ جو دین کے نام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ سوشل سائنسز میں نہ ہونے کے برابر ہے. ہم عجیب تعارض میں پھنس گئے کہ ہم لوگ دین کے نام پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور دین کا کام ہے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے، سوسائٹیز کو تبدیل کرے، اور جو لوگ دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں وہ مثال کے طور پر فزکس کا پی ایچ ڈی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی اکیڈیمک ایکسیلنس میرے اور آپ کے اندر نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے جو بھی دین کے نام پہ کام کرنا چاہتا ہے سوشل سائنسز میں کام کرے، جا کے دیکھو تو صحیح کہ جو سارا کارنامہ انجام پا گیا ہے، اگر میں اس کو منفی معنی میں کارنامہ کہوں یہ کیا ہو گیا. چند منٹ لوں گا کہ میں عیسائیت کے بارے میں، عیسائیت کا پروان کیسے چڑھنا تھا، اور بدقسمتی جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے عیسائیت ہے وہ کس قسم کی عیسائیت ہے اور ہم کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو. درود بھیجے گا محمد علی محمد. ایران کے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر حداد عادل نام کر کے، ڈاکٹر حداد عادل میرا اپنے خیال ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں. میرے خیال ڈاکٹر حداد عادل نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، شاید انگلش میں بھی ہوا ہوگا، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اردو کا ترجمہ تو کنفرم جانتا ہوں کہ ہوا ہے. اردو میں اس کتاب کا نام رکھا گیا تھا برہنہ تہذیب اور تہذیب کی برہنگی. بہت مختصر سی کتاب ہے، 70-80 صفحے کی کتاب ہوگی. میرا خیال آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہیں سے بھی ممکن ہے اس کتاب کو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھنا. یعنی یہ ان کتابوں میں سے ہے، جب ختم ہو رہی تھی تو میرا دل دکھ رہا تھا کہ یہ کتاب اتنی چھوٹی کیوں لکھی گئی، کو بڑا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت اس کا موضوع تھا، اس کا موضوع یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی شخصیتوں کے اظہار میں رینیسانس سے پہلے اور رینیسانس کے بعد کیا فرق ہے. یہ شخصیتیں بدل گئی ہیں. آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، کبھی بھی آپ کو موقع ملے آپ دنیا کے مختلف میوزیمس کو دیکھ سکتے ہیں. جا کر میوزیمس کے اندر دیکھیں یا کبھی نیٹ کے اوپر آپ سرچ کر لیجئے، حضرت مریم علیہ السلام کے جو پورٹریٹس رینیسانس سے پہلے بنے تھے. اچھا، رینیسانس کے لیے مختلف ٹائمنگز کہی جا سکتی ہیں، ہم تقریباً 16 سینچری اور 17 سینچری کے ہیں، یعنی 1500 کے بعد سے لے کر تقریباً 1800 کی ابتدا تک آپ دیکھ لیجیے، یہ رینیسانس کے چینج کا پیریڈ ہے. اس دور سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی تصاویر بنتی تھیں، پورٹریٹس بنتے تھے، ان میں اور اس کے بعد بننے والے پورٹریٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے جو حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر بنا کرتی تھیں وہ سادہ ہوتی تھیں. ایک بیوی کو دکھایا جاتا تھا جو کسی طرح سے پردے میں ہے، اور ان کے سر کے اوپر معمولاً ایک حلقہ بنا دیا جاتا تھا نورانیت کا. بہت سادہ تصویر بنائی جاتی تھی. اگر آپ تصویر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 16 سینچری سے پہلے جو بی بی مریم کی تصاویر بنتی تھی اس میں کہہ سکتے ہیں نسوانی جمال کی کوئی تصویر نہیں تھی، نسوانی خوبصورتی نہیں تھی اس کے اندر، سادہ سودی تصاویر ہوا کرتی تھی. سر کے اوپر ایک حالہ بنا دیا جاتا تھا، یہ ایک سمبولک ایکسپریشن تھا بی بی مریم کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. ابھی کل پرسوں ہم وہاں پر تھے سویڈن کے اندر، تو ان کا ایک چرچ دیکھنے کا اتفاق ملا ہوا جو تقریباً 800 سال پہلے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر ظاہر ہو کہ رینیسانس سے پہلے کی تصاویر بنی ہوئی تھی، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہی معاملہ تھا. انتہائی سادہ تصویر، مردانگی خوبصورتی حضرت عیسیٰ میں اور زنانہ نسوانی حسن بی بی مریم میں قطعاً ملحوظ نہیں تھی. رنسانس آیا، سب چینج ہو گیا. کیا چینج ہوا؟ اچانک حضرت مریم علیہ السلام کی جو تصاویر بننے لگی وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بننے لگی، نسوانی خوبصورتی کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصاویر بننے لگی اس میں معمولاً برہنگی کے اوپر اصرار ہونے لگا. اور پھر آپ کو معلوم ہے اٹلی کے اندر مائیکل اینجلو کا جو ڈیوڈ بنا ہوا رکھا ہے بالکل برہنہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا ہے، بالکل برہنہ. اور اس برہنہ مجسمے کو بنانے سے پہلے اس آرٹسٹ نے، اگر ان لوگوں کا ہم آرٹسٹ کا بھی پوری دنیا کرتی تو ہم لوگ کہیں، آرٹسٹ نے کئی انسانوں کی لاشوں کو چیر پھاڑ کر یہ دیکھا تھا کہ ان کی پسلیوں میں، ہڈیوں میں مردانوں خوبصورتی کے حساب سے کیا کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نے ڈیوڈ کو بنایا تھا اور وہ اٹلی کے اندر رکھا ہوا ماسٹر پیس ہے. نبی کی تصویر ہے بالکل برہنہ، کیوں ایسا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رنسانس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برہنہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو مثال کے طور پر گلا کھلا ہوا دکھائیں یہ سب نہیں سوچ سکتے تھے، پھر بنانا شروع کر دیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایک فنڈامنٹل چینج ہے آئیڈیاز کے اندر، آئیڈیالوجیز کے اندر، پرسپشن کے اندر، یونیورس کو دیکھنے کے انداز کے اندر. وہ کیا تبدیلی تھی؟ وہ تین پوائنٹس کے اندر میجر چینج تھی جس کو ہم رنسانس تعبیر کرتے ہیں. اگر آپ ظاہری طور پر پوچھیں تو رنسانس کیا کہلائے گا؟ رنسانس یہ کہلائے گا کہ دینی حکومت ختم ہو گئی، سیکولر حکومت اسٹیبلش ہو گئی. ایک ایگریمنٹ ہوا ویسٹفالیا ایگریمنٹ، جس کے بعد دینی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا، پوپ کی حکومت ختم ہو گئی، وہ لمیٹڈ ہو گئی چرچ وغیرہ کے اندر، بادشاہ حاکم ہو گئے. لیکن یہ رنسانس کا صرف ایک مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے. اصلی جو رنسانس کا وہ تین ٹاپکس کے اندر آیا. کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم آج کی عیسائی کو، آج کی مغربی معاشرے کو پہچاننے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے بڑا چینج جو یہ آیا تین موضوعات میں سے، ایک موضوع خدا کا موضوع، ایک موضوع دنیا اور آخرت کا موضوع، اور تیسرا موضوع انسان کا موضوع. ان تین موضوعات کے اندر فنڈامنٹل چینج آ گیا. لیکن میں صرف انسان کے موضوع کے اوپر رک جاتا ہوں. جیسے رنسانس آیا انہوں نے انسان کے اندر سے روح کا، اسپرٹ سول کا انکار کر دیا. کہا انسان کو روح کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، انسان ہو باڈی کے ساتھ. اچھا جیسے ہی آپ کی توجہ انسان کی روح سے ہٹ کے باڈی پہ آئی، فوراً ایک کام ہونا شروع ہو گیا، جتنی بھی مشہور شخصیتیں تھیں ان کے اندر حسن ہونا چاہیے. کیوں؟ روح کا تو آپ نے انکار کر دیا. پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا تمام تر حسن ان کی روح کے اندر تھا، ان کی اسپیشلٹی کے اندر تھا، ان کی پیوریفیکیشن کے اندر تھا، پیوریفائیڈ وجود تھا یہ سب. لیکن جیسے رنسانس آیا اب روح تو مر گئی. جیسے ہی روح مر گئی اب حضرت مریم بہت بڑی شخصیت ہیں، تو بڑی شخصیت کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ چہرے سے. بڑی شخصیت ہیں اس کا مطلب خوبصورت ہونا چاہیے، اور روح کی خوبصورتی، روح کی توجہ ہی نہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی کیسے اظہار ہوگی؟ وہ سب ختم ہو گیا کہ اسپریچولیٹی تھی. کیا بچ گیا؟ جسم خوبصورت ہے. اب اس آرٹسٹ کو حضرت داؤد کو بتانا ہے کہ حضرت داؤد اللہ کے نبی ہیں اور بہت سلیکٹڈ فیو میں سے ہیں، اور ان کے سلیکشن کو وہ کیسے پروف کر رہا ہے؟ بدن کی خوبصورتی کے ذریعے سے، کہ دیکھو ان کا بدن کتنا خوبصورت ہے. یہ مصیبت ان کے اندر ہے. اچھا یہ جو قدیم گریک کلچر تھا اس کے اندر یہ مصیبت تھی. آپ کبھی جائزہ نے اس بات کا کہ 3000 سال پہلے، 2500 سال پہلے لوگوں کے لباسوں میں فرق کیا تھا؟ یہ جو آپ کے سامنے کلچر ہے نا، یہ کبھی بھی مت سوچے گا کہ ہیومن کلچر کسی بھی علاقے کا، حتی آج کل کے گاؤں کا، پیچھے سے انہیریٹنس میں کچھ نہیں گیا. نہیں، سب کا سب انہیریٹنس میں آتا ہے. بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ آئیلینڈس نہیں ہیں جن کا کسی سے انٹریکشن نہیں ہے اور کوئی انہیریٹنس نہیں ہے. نہیں، ہم لوگ ایک ٹنل ہیں، اس ٹنل میں ہی رہتے ہیں، پیچھے سے کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر اثر پڑتا رہتا ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کسی دوسری باہر کی دنیا سے انٹریکشن نہیں لیں گے، مکمل انٹریکشن لیں گے. یہ عیسائی معاشرہ بھی ایسے ہی، آج کا معاشرہ، ویسٹرن کلچر سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ کمپوننٹس حضرت عیسیٰ سے پہلے سے لیے. انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ کمپوننٹس ڈارک ایجز سے بھی لیے، جس کو یہ لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں. کچھ کمپوننٹس انہوں نے رنسانس سے لیے. یہ سب بنا ہے تو یہ آج کی ویسٹرن سوسائٹی بنی. مثلاً میں تین چیزیں سمجھتا ہوں مختلف اعتبار سے. ایمان ہسٹری کے اوپر آپ کی توجہ کس حد تک ہے, لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ سے پہلے سے جو کانسیپٹ لیا وہ سلطنت کا لیا, ایمپرر ہوا کرتے تھے یہاں پر, اور ظاہر الیگزینڈر دی گریٹ کے اگر اس کو آپ دی گریٹ کہنا چاہ رہے ہیں تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے, مشہور ٹائٹلز کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا گریٹنس ہوتی کیا ہے, لیکن بہرحال الیگزینڈر کو لے ایمپرر رومن ایمپرر یہ اور وہ یہ سب چیزیں یہ ان کا کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ کیا ہے ہم زمین کے مالک ہیں, ملکیت ہمارے ہاتھ میں. دوسری چیز جو انہوں نے لی وہ یہ کہ دین ہوگا لیکن دین کی حاکمیت کسی اور انداز میں ہوگی. تیسری چیز رینیسانس آ گئی, رینیسانس نے سب کچھ بڑا غلط کر دیا. اسی لیے رینیسانس میں کیا ثابت ہوا, رینیسانس میں ثابت ہوا اگر دین ہو بھی تو دین دخالت نہیں دے گا, دین باہر رہے گا. ان تین کمپوننٹس کو لے کے ہم یہاں پہنچ گئے. اچھا اب میں کیپیٹلزم کا تذکرہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو بالکل آنکھوں سے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ ان کی مینٹیلٹی آئی ہے, ان کی مینٹیلٹی میں ایک ہے جس کو ہم لوگ اگر علامہ اقبال کے اشعار پہ توجہ کریں, جہان گشائی کشور گشائی ممالک فتح کرنا. لہذا آج بھی اگر آپ ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو مثال کے طور پر معمولاً یوں کہیں گے, مثلا یہ نہیں کہیں گے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ہے یا مثلا ہمارے ملک کا سب سے بڑا کہتے ہیں, یہ کہیں گے یہ آن پلانٹ سب سے بڑا ہے پلانٹ کے اوپر. اصل یہ چند عرصے میں تو کچھ کمیونیکیشن کی وجہ سے کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا, ورنہ عالم یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس بات کے معتقد تھے کہ اصل باہر کی دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. اصل کبھی اس کے اوپر غور کیجیے گا, 2000 سال پہلے ان کا بہیویئر کیا تھا, 1500 سال پہلے بہیویئر کیا تھا, بعد میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے نہیں جاؤں گا, میرا موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب ان کے ذہن میں تھا. رینیسانس نے سب کچھ تبدیل کیا, روح کا انکار کر دیا, روح کا انکار کر دیا صرف جسم رہ گیا. اچھا اب جسم رہ گیا, یہ قدیم روم میں بھی تھا. مثلا میں عرض کر رہا تھا 2500 سال پہلے کی تمام ثقافتوں کے اندر لباسوں کا مقایسہ کریں, صرف ایک ثقافت تھی جس کے لباس کم تھے, یہ ثقافت جہاں آپ بیٹھے. آپ 2500 سال پہلے آج نیٹ کے اوپر چلے جائیے, 2500 سال پہلے چائنا انڈیا پرشیا افریقہ سب کے ڈریسز کو دیکھنا شروع کر دیجیے, صرف ایک ثقافت تھی جس کے ڈریسز کم تھے جس کو میں کہتا ہوں فاشا, وہ یہ علاقہ. اسپیشلی اسکینڈینیوین کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس پورے یورپ کے لیے کہہ رہا ہوں, اور ظاہر اس زمانے میں رومن کا جو سب سے بڑی جو سینٹر تھا وہ یونان تھا. آپ یونان کے لباس کو دیکھ لیجیے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اس زمانے سے فاشا میں مبتلا تھا. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی رومن ڈیلیگیشن سعودی آتا تھا, جس کو آج ہم سعودیہ کہتے ہیں آپ کی جغرافیہ کی خاطر رکھ کر رہا ہوں, ورنہ کبھی بھی اس کو سعودیہ نہیں کہا گیا, اس کو ہمیشہ اجاز کر گیا تھا. کبھی اگر کوئی رومن ڈیلیگیشن نبی سے ملنے کے لیے یا کسی اور سے ملنے کے لیے وہ حجاز آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو لوگ ایجوکیٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ باڈی چھپاؤ, کہ وہاں کا جو تھرڈ کلاس ترین انسان تھا وہ بھی یہ کپڑے نہیں پہنتا تھا جو یہ پہنا کرتے تھے. یہ مصیبت تھی ان کے ساتھ, ان کے پاس یہ فحشا کا مسئلہ ہمیشہ سے تھا. اچھا دین عیسائیت نے اس فحشا کو ڈھانپ دیا, رینیسانس نے اس فحشا کو دوبارہ کھول دیا. آپ کہیں گے دین عیسائیت نے کیسے ڈھانپا, اس کی بھی اس کے بھی پروفس ہیں. آپ 1000 سال پہلے کی یورپ کی کوئی بھی چیز دیکھنے کی کوشش کریں, اس میں فحشا نظر نہیں آئی. آپ صرف اتنا کر رہے ہیں, وہ جو ایمپرر اور مثال کے طور پر یہ کنگز اور یہ جو لارڈ لینڈ لارڈس ہوتے تھے, ان کے زمانے کی کوئی مووی وغیرہ دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کے لباس کے اوپر غور کیجیے. 150-200 سال پہلے فرینچ فیشنیبل لیڈیز کے لباس کو دیکھ لیجیے گا, وہ پردہ ہے ہمارے حساب سے, یا تھا ہمارے پردے کا اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے کہ جو اس زمانے میں فحشہ تھی وہ اب ہمیں بہت باپردہ لگ رہی ہے. اصل 125 سال پہلے ایک فیشن ڈیزائنر نے فرینچ نے بہت اچھا لکھا, اس نے لکھا کہ 125 سال پہلے جب ہماری لیڈیز ویل لگاتی تھی تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے تھے, آج اگر ایک مسلمان لیڈی ویل لگا رہی ہے تو ہم اس کو قانون بنا کے روک رہے ہیں. پہلے ہم کیوں اجازت دیتے تھے فیشن کے نام, اور اب دین کے نام پہ روک کیوں رہے ہیں؟ یہ سب یہ دنیا ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے, ان کے دماغ میں فحشا بسی ہوئی تھی, عیسائیت نے ان کو کچھ محدود کیا تھا, بدقسمتی سے عیسائیت ہائی جیک ہوئی, اس کے بعد معاملہ جب ختم ہوا تو فحشا پھر دوبارہ پھٹ کے سامنے آ گئی, اور وہ ہم یہاں پہنچ گئے, اور ناقابل یقین حد تک ہم فحشا میں ڈوب گئے. یعنی ایک عجیب پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس زمانے میں ہم کپڑے ہاتھ سے بنا رہے تھے, جب لمبے کپڑے بناتے تھے, اور جب ماس پروڈکشن شروع ہو گئی تو ہمارے کپڑے چھوٹے ہو گئے. کیا ہو رہا ہے, سین چینج ہو گیا, پہلے ہم انسان کی انسانیت ڈھونڈ رہے تھے روح کے اندر، اب انسان کی انسانیت ڈھونڈ رہے ساری کی ساری فیشن بیوٹی کے اندر، اس کی باڈی کے اندر. یہ مشکل پیش ہے. بدقسمتی سے اس ڈفرنس کو ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے. ہماری فیملیز اور ہماری سوسائٹیز بھی اسی کے اوپر چلنے کے لیے اس کو سمجھے بغیر کہ ہمارے دین ہمیں کیا سمجھا رہا. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. فاشا دیکھیے اب کہاں سے آئے. ان کی کلچر کا ایک پارٹ تھا 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے. عیسائی نے کچھ ان کو لمٹ کیا، اس لمٹ کو انہوں نے توڑ دیا. رینیسانس کے بعد دوبارہ فاشا کی طرف آئے، پوری دنیا کو فاشا ایکسپورٹ کر دیا. 150 سال میں انہوں نے پوری دنیا کے ڈریس چینج کر دیا. پوری دنیا کے ڈریس انہوں نے چینج کر دیے. کیوں؟ ان کو موقع ملا پوری دنیا پہ حکومت کرنے. انہوں نے جب پوری دنیا پہ حکومت کی، سب کا کلچر ختم کر دیا اور پوری دنیا کو لا کر اپنی اس برہنگی کے اندر کھڑا کر دیا، جس میں اب پوری دنیا کو کہہ رہے تم تو ہم سے زیادہ برہنے ہو گئے. دیا بھی سنا. ایک مسئلہ. اب آئیے کنزیومرزم. کنزیومرزم کی بنیاد کیا ہے؟ کنزیومرزم کیوں پھیلا؟ پہلے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے؟ نہیں. آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کنزیومرزم تھا؟ ہرگز نہیں. آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ مثال کے طور پر اگر تمہارے پاس ایک چیز ہے تم دوسرے کی ہیلپ کرو، پھر تیسرے کی ہیلپ کرو، چوتھی کی ہیلپ کرو؟ نہیں، ایسے نہیں بتایا. ان کے اندر کیوں آیا؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں. درود بھیجا محمد و آل محمد. میں نے جیش آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تو یہ کہ جب ہمارے پاس کپڑا کم بن رہا تھا تو ہم لمبے کپڑے پہنتے تھے. مثلا میں نے جو ابا پہنی کس دور کی یادگار ہے؟ یہ اسی دور کی یادگار ہے جب ہم لوگ لمبے کپڑے پہنتے تھے. جب ہمارے پاس کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا اور کپڑا کم تھا تو ہم لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے. صحیح. اس کے بعد جب مشینیں لگ گئیں، بلک میں بننے لگا تو کپڑے چھوٹے. یہ کیوں ہوا؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ تھی. یہ جو لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے، یہ ایک کپڑا خریدتے تھے، ممکن ہے پوری زندگی یہی چلے گا. ممکن پوری زندگی چلے. مثلا میں جانتا ہوں بعض علماء کی ابا 15-15-20-20 سال چلتی تھی. ایسے ہی عرض کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت کنجوس آدمی ہوں. میری ابا کو بھی 15 سال ہو گئے چل رہی. یہ چلتی تھی پہلے. اچھا اگر یہ ہوتا تو جو کارخانوں میں ملینوں کلومیٹر کپڑا بن رہا ہے یہ کہاں جاتا تھا؟ پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کو پورے جسم کو 3 دفعہ کپڑے میں لپیٹنے کے لیے جو کپڑا چاہیے وہ میرے خیال میں ہمارے 1 سال میں بن جاتا. کہ آپ پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کو 3 دفعہ کپڑے کے اندر لپیٹ دیں کفن کی طرح، اس کو کرنے کے لیے بھی جو کپڑا چاہیے وہ 1 سال سے کم مدت میں ہمارے بن جاتا ہے. اچھا اگر لوگ نہ خریدیں تو کیا ہوگا؟ انڈسٹری بیٹھ جائے گی. تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سادہ سا جملہ چاہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، برا نہیں مانیے گا. یہ صرف ایک بات چاہتے ہیں، آپ گدھوں کی طرح کام کریں اور پاگلوں کی طرح خرچ کریں. گدھوں کی طرح کام کرے جائیں، کیے جائیں، کیے جائیں، کیے جائیں، کچھ نہ پوچھیں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب ویکینڈ آئے اور ویکیشن آئے تو کیا کریں؟ پاگلوں کی طرح خرچ کریں. اچھا اب آپ کہیں گے نہیں میں پاگل نہیں ہوں کہ میں خرچ کروں، میں اتنی محنت سے پیسہ کمایا. کہیں گے بیٹا تو ہم تمہیں ایسا کریں گے تم خود ہی خرچ کرو گے. وہ کیسے کریں گے بھیا؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ نے ٹوپی پہنی ہے نا، یہ تو آبسولیٹ ہو گیا ہے فیشن. یہ 3 مہینے پہلے پہنی جاتی تھی، اب یہ چینج کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کے گھر کا فرنیچر ہے نا، یہ پرانا ڈیزائن تھا، یہ 70s میں چلتا تھا، اب آپ چینج کریں اسے. ایسے ایسے عقل مند مجھے بتائیں جو ہر سال اپنے گھر کا پورا فرنیچر چینج کر دیتے ہیں. یہ کنزیومرزم اور کنزیومرزم ان کی انڈسٹری کی نیڈ ہے. اگر یہ نہیں کریں گے انڈسٹریز نہیں چلیں گی. اب میں یہیں پہ ذرا سا روک کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھ سے کوئی کہتا ہے کیپیٹلزم کا مقابلہ کیسے ہوگا، ہم لوگ انڈیویجول سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں صرف ایک کام کر لو، اسلام کی پوری داستان سے ایک لفظ سیکھ لو، کیپیٹلزم ختم ہو جائے گا، کولیپس کر جائے گا. وہ لفظ کیا ہے؟ قناعت. جیسے آپ قناعت سیکھیں گے پورے کیپیٹلزم بیٹھ جائے گا. آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا برادر، تفصیل سے اس پورے سسٹم کو دیکھو پھر دیکھو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا. ان کا صرف ایک کام ہے، یہ آپ کے اندر ایسی ہرس ایجاد کریں. اور اب میں عرض کروں اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیے. جاری دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے, شیطان دو کام کرتا ہے, لالچ اور خوف. پورا شیطان کا محور دو چیزوں کے اوپر, یا لالچ دے گا یا خوف دے گا. بدقسمتی سے آج دونوں چیزیں مکمل ہماری سوسائٹیز کے اندر نظر آ رہی ہیں, اور پورا ہدف صرف یہ ہے میں اور آپ کام کریں اور خرچ کریں. یہ حضرت عیسیٰ نے چاہا تھا, اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ مطلقا کوئی تعلق نہیں. بدقسمتی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں چاہا تھا, مجھے تو اب مسلمانوں سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے نبی نے چاہا تھا, کنزیومرزم چاہا تھا. اللہ کے نبی نے یہ چاہا تھا. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھئی اگر آپ کنزیومرزم نہیں کریں گے تو انڈسٹریز بیٹھ جائیں گی, کیونکہ ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسا جو بھی دین کے نام پہ بولنے والا ہوتا ہے نا, اس کی بات کو فوراً لوگ سمجھتے ہیں, ان کو آگے کا نہیں پتا ہوتا ہے. لوگ آگے آگے بس تھوڑا تھوڑا سا بولتے ہیں, ان کو نہیں پتا پیچھے کتنی لمبی داستان چل رہی ہے. مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر لوگ کنزیوم نہیں کریں گے تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی. نہیں, ایسا ایک اور مشکل بھی ہے, اس ظلم کے نام پر, اس کے نام پر کہ اگر خرچ نہیں کیا, کنزیوم نہیں کیا تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی, تو ایک اور قانون بھی بنایا ہوا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں 80% جو لوگ ہیں وہ 20% ریسورسز لیے ہیں, 20% لوگوں کے پاس 80% ریسورسز ہیں. تو جو 80% کے پاس نہیں ہے اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر دنیا میں اس وقت 2 ارب انسان ایسے ہیں کہ جو 3 وقت اچھا کھانا نہیں کھاتے, 3 وقت پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, 2 ارب انسان ایسے ہیں. تو کہتے ہیں اگر آپ نے ان 2 بلین کو دیا تو کیا ہوگا, یہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیں گے, اس پیسے کو ضائع کر دیں گے. تو آپ کیا کریں, آپ کے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ کس کو دیں؟ ان 20% کو دیں جن کے پاس پہلے 80% ہے. تو کیا ہوگا, وہ انڈسٹری میں لگائیں گے تو انڈسٹری گروتھ کرے گی. یعنی انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں اپنے ظلم کو, کہ ظلم کرنا اکنامیکلی بینیفیشل ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں. آپ کے پاس اصول یہ ہونا چاہیے کہ مثلا اگر آپ نے لوگوں میں دولت کو تقسیم کیا تب کیا ہوگا, لوگوں میں دولت کو تقسیم کر کے دیکھیں, اس کے بعد سوچیں گے کیا ہوگا. میں آپ کو قاطعیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, جس کے پروف کا اس وقت ٹائم نہیں ہے, کہ اگر آپ دولت کی تقسیم کے اندر ان 80% کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ کی اکانومی زیادہ گروتھ کرے گی. ان کے اندر ایسے ایسے پوٹینشیل رکھے ہوئے ہیں جو اگر اس کے اوپر محنت کر لی جائے تو آپ کی 80% کو لے کر گروتھ شروع ہو جائے گی, نہ کہ صرف 20% کے اوپر. یعنی کنزیومرزم جو 20% کے اندر کنسنٹریٹڈ ہوا ہوا ہے, اگر اس کو پھیلا کر لوگوں کی ضرورتوں کی طرف لے کے چلے جائیں جو 80% ہے, اب گروتھ کہیں زیادہ آپ کی اکانومی کے اندر. لیکن اس کے لیے عدل کرنا پڑے گا, ان کے اس کے لیے 20% ظالموں سے کچھ لے کے دینا پڑے گا, یہ کسی کے اندر ضرورت نہیں. مشکل ساری یہاں پر درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس ایزم یہ عیسائیت کا ایک تہوار. یہ تھوڑی سی داستان میں نے اپنی خدمت میں عرض کی کہ یہ کہاں پر پہنچے. انہوں نے ایک عجیب کام کر لیا اپنے ساتھ, یہ لوگ کنزیومرزم کے اندر یہاں پر آئے, فحشا کے اندر یہاں پر آئے. اچھا اب چلیے فرض کیجیے جو ہونا تھا ہو گیا, آخری وقت کے لیے ان سے کیا امید ہے؟ ابھی بھی ان سے امید ہے. میں چند حقائق آپ کی خدمت میں مسلم حقائق عرض کرتا ہوں, جو تصورات یا نظریات نہیں ہیں, ہماری روایت نے حقائق بیان کی. مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی روایات ہیں, اہل سنت کے پاس بھی روایات ہیں, یہ خود بھی معتقد ہیں, وہ یہ کہ قطعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. یہ بھی معتقد ہیں, ہم بھی معتقد ہیں قطعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. فرق جو ان کے اور ہمارے درمیان ہے وہ یہ کہ ہم معتقد ہیں قطعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, امام کی تائید فرمائیں گے, امام کے وجود اقدس کے نام پر درود بھیجیں محمد والے محمد. یہ بھی معتقد ہیں, ہم بھی معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. یہ معتقد ہیں حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے, واپس آ کر ایک اینٹی کرائسٹ کا مقابلہ کریں گے. بدقسمتی سے گیم بہت عجیب ہونے والا ہے. کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے ایک کام کیجیے گا, ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں اور اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیوں کو نزدیک لے کر آئیں, دونوں کو ایک ساتھ رکھیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا عجیب معرکہ ہونے والا ہے. ان کی پیشن گوئیوں میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک شخص آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہوگا. وہ پوری دنیا کے اوپر رول کرنا شروع کر دے گا. جب اس کا رول کافی بڑھ جائے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس زندہ عیسیٰ کو شکست دے دیں گے. یہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس بھی ہے. امام کی آمد سے پہلے ایک زندہ امام آئے گا جس کو ہم سفیانی تعبیر کرتے ہیں. وہ سفیانی پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوگا, امام تشریف لائیں گے, اس سفیانی کو شکست دے دیں گے. ہماری روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کب آئے گا؟ اب ترتیب ذرا سن لیجیے گا. امام کی آمد سے پہلے سفیانی آئے گا جو اپنے لشکر کو سیریا سے لے کر مثال کے طور پر کوفے کی طرف بڑھائے گا, عجیب و غریب قتل عام کرے گا. قتل عام کی صرف ایک روایت درج کر دوں آپ کے بارے میں, آپ کے سامنے. اس دور کے قتل عام کی ایک روایت کہتی ہے کہ کوفہ میں اہل بیت کے ماننے والوں کے بچوں کو دیگوں میں ابالے گا. اتنا قتل عام ہوگا. امام تشریف لائیں گے, اس سفیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوفہ کی صدر روانہ ہوں گے. کوفہ کے سامنے جا کر دونوں کے لشکر ٹکرائیں گے, امام سفیانی کو شکست دیں گے. اس کے بعد بیت المقدس کی طرف جائیں گے, بیت المقدس میں یہودیوں کا مقابلہ ہوگا, وہاں ان کو شکست دیں گے. اب دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے امام. اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, امام کی نصرت کا اعلان کریں گے, لوگ حضرت امام کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے, عیسائی لوگ بھی تبدیل ہو جائیں گے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے وہ تبدیل ہو جائیں گے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اکثریت کے ساتھ امام کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. لیکن عیسائی حکومتیں تبدیل نہیں ہوں گی, عیسائی حکومتیں تبدیل نہیں ہوں گی جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری عوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت امام کا ساتھ دے رہی ہے. وہ اپنی عوام کے خلاف بھی ظلم کریں گے. اس کو میں کہتا ہوں ہمیشہ ڈسٹنگوش کریں ان کی عوام اور ان کی حکومت کے اندر. ہمیشہ فرق رکھیے, ان کے عوام کچھ ہے, ان کا سسٹم کچھ اور ہے. ان کی حاکمیت اتھارٹی کو کسی اور کے ہاتھ میں. بہرحال اب تصور کیا ہے ہمارے یہاں, پہلے سفیانی آئے گا, امام تشریف لائیں گے, سفیانی کو شکست دیں گے, امام کی حکومت بڑھ جائے گی, بیت المقدس جائیں گے, یہودیوں کو شکست دیں گے, امام کی حکومت اور بڑھ جائے گی, تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ان کے پاس روایت کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے پاس روایت کہہ رہی ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے زندہ عیسیٰ آئیں گے جو دنیا میں حکومت کرنا شروع کر رہے ہوں گے. اس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس کا مقابلہ کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے تک عیسائیوں کو ان کے رہنما کہیں گے کہ یہ جو امام آئیں گے وہی زندہ عیسیٰ ہے. ہمارے سامنے یہ مشکل آنے والی ہے. اگر میں اور آپ کو خوش نصیب ہوئے جو امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہوں تو ان کے سامنے مشکل آئے گی. کیا مشکل آئے گی؟ ہر عیسائی کہے گا کہ جو تمہارا امام ہے نا یہ وہ زندہ عیسیٰ ہے. کب تک یہ کام چلے گا؟ جب تک خود حضرت عیسیٰ تشریف لا کر یہ نہ کہیں گے یہ زندہ عیسیٰ نہیں ہے, یہ امام معصوم ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عیسائی ساتھ دیں گے. اب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیا ہیں؟ میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں دو اصطلاحات کے ذریعے. میں کہتا ہوں ایک ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں لمبی مدت کے. لمبی مدت کے تعلقات میں ہمارے دوست ہیں. کیوں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہمارا ساتھ دیں گے, یہ ہمارے امام کا ساتھ دیں گے, اس خاطر ہمارے دوست ہیں. کم مدت میں یہ ہماری دشمنی کریں گے. کیوں؟ یہ ہماری امام کی آمد پر کہیں گے یہ اینٹی کرائسٹ ہے. ہم اس کمپلیکس ایشو کے اندر پھنسنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ہم پھنس جائیں تاکہ امام تشریف لانے والے ہیں. ہمارے سامنے یہ صورتحال آنے والی ہے. اچھا اب آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھا ہے نصرت امام کا دعویٰ کرنے والوں کو بتائیں کہ کس میدان میں آنے والے ہیں. اب آپ تصور کیجئے آپ اس علاقے میں رہ رہے ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا اور وہ سب آپ کے امام کو اینٹی کرائسٹ کہہ رہے ہوں گے, اور آپ جو اپنے امام کی نصرت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے اس کو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اینٹی کرائسٹ کے فالوور. آپ میں سے ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ سب امام کی آمد پہ ہوگا, ابھی نہیں آتے امام, نعوذ باللہ, ہمیں اجازت ہے یہ سوچنے کی؟ میں قطعا ایسے نہیں سوچتا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ امام آئیں گے بلکہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ کل نہیں آئیں گے, آج ہی آئیں گے. मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा ये सोचूंगा अभी आएंगे, अगर अभी आएंगे मुझे मेंटली तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहें तो आपके कंधे पे बहुत बड़े पैगाम आ सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? चलिए, मैंने आपकी खिदमत में दास्तान अर्ज कर दी, कहां से ईसाइयत आई थी, कहां चली गई, ईसाइयत का क्या हशर हो गया, उसके अंदर क्या खराबी आई, थोड़ी बहुत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, थोड़ा बहुत आपके सामने माजी से अर्ज कर दिया, थोड़ा बहुत आपके सामने मुस्तकबिल से अर्ज कर दिया, बीच में आप हैं, अब आपने करना क्या? आप क्या करेंगे तो आप गलत कर देंगे, और आप क्या करेंगे तो आप सही कर पाएंगे, चंद मुकद्दस सिलसिले में अर्ज होंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, क्या करें तो गलत हो गया। जो यहां की जनरल सिस्टम सिखा रहा है उसे सीखते चले जाइए, आप और आपकी औलाद तो सब तबाह हो गया। वो कंज्यूमरिज्म सिखा रहे हैं, आप सीख लीजिए, वो मेटेरियलिज्म सिखा रहे हैं, आप सीख लीजिए, नाउजुबिल्ला आप सीख लें, आपकी औलाद सीख लें, नाउजुबिल्ला ताला। वो फाशा सिखा रहे हैं, आप और आपकी औलाद सीख लें, नाउजुबिल्ला ताला। तो जो वो चाह रहे थे वो हो गया, मामला खत्म हो गया। वो अपने ईसाई को भी यही सिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये कतअन मत सोचिएगा कि ये जो सिस्टम है जिसको मैं सिस्टम कहता हूं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ईसाइयों से मोहब्बत करते हैं, मुझे लखन कोई मोहब्बत नहीं, इनको अपने हमवतनों से भी कोई मोहब्बत नहीं उस एडमिनिस्ट्रेशन को। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, अपने हमवतनों को चाहते होंगे ये। अगर इनको ये पता हो कि अपने हमवतनों पे जुल्म करें तो ये आवाज नहीं उठाएंगे, तो इन पे भी जुल्म करें, इन पे भी जुल्म करें। अगर हम इनसे वो सब सीखते चले गए जो एडमिनिस्ट्रेशन सिखा रही है, उनमें तीन चीजें बुनियादी तौर पर हैं, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, फाशा, फिर हमें कुछ नहीं बचेगा। एक बात मुझे समझ में आई, जो शख्स, अच्छा ये मैं फाशा पे इतना क्यों बोलता हूँ, कल भी मैं दो जगह बोला था, आज फिर फाशा के ऊपर बोला, इसका भी बस मंजर बता दो, वरना आप समझेंगे पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं इससे। कुरान करीम में जाके देखते हैं, एक अजीब मंजर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मैं बहुत इस मुश्किल में हूँ इन दो दिनों से कि वाहिका में बातें बहुत जहन में आती हैं, अब कुछ डिलीवर करना है कुछ डिलीवर नहीं करना है। एक पॉइंट जहन में आता है, इसको मिस नहीं करना चाह रहा था कि ये साबित हो कि फाशा के खिलाफ क्यों इतना बोल रहे हैं। दूर भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो कुछ हो रहा है ये हमारे आगे आदाब के 100% खिलाफ है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलो चलिए,
नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत
या रसूलल्लाह,
नारे हैदरी
या अली,
निरंतर सलावत
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अरे ये तो आपने कल्चरल चेंज अडॉप्ट कर ली है, इस्लाम भी कबूल करता है कैसे, तो क्यों अडॉप्ट किया?
किबला यहाँ पर ही है, हमारे इमाम
क्यों है
ये इस जगह पर ही हुआ, वैसे नहीं
हम क्यों करें? देखिए, हमेशा इस बात को सोचिएगा, जो आपके दीन ने रिकमेंड नहीं किया हम क्यों अडॉप्ट करें?
इत्तेफाक हादसा है,
चलिए हादसा ही सही, मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, अगर मैं हादसे पे नहीं बोलूंगा तो बाद में आदत बन जाएगी, उसको कहना पड़ेगा ना, वरना फिर आदत बनती है। चलिए मैं अपनी बात को मजीद आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, हादसे पे बात करूँ, क्वेश्चन आंसर का सेशन आएगा, ठीक। हाँ, यानी आप जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, भाषा के खिलाफ इतनी बात क्यों, भाषा के खिलाफ इतनी बात क्यों? एक वाक्य आपने सुना है, कम से कम ये वाक्य सबने सुना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दरख्त खाया, दरख्त से वो फल खाए, जैसे फल खाया क्या हुआ? कुरान करीम क्या फरमाता है, जैसे दरख्त से फल खाया क्या हुआ? एक हमारे पास अजीब सा जुमला लिखा है, शर्मगाहें आश्कार हो गई, फरतफक यक्सिफान मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों से अपने वजूद को छिपाना शुरू किया है। सही, कुरान करीम फरमाता है ये जो शैतान है ना, ये तुम्हें फाशा का हुक्म देता है, या अमरुकुम बिल फाशा, یہ تمہیں شیطان کا حکم, شیطان ہے جو فحشا کا حکم دیتا ہے. اچھا اب دونوں ان باتوں کو قرآن کریم کی ملائیے. ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ کہتی ہے جیسے ہی حضرت آدم سے ترک اولا ہوا فوراً کیا چیز ہوئی, کشف فحشا. اور دوسری طرف جو قرآن کریم فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں فحشا کا حکم دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے دونوں کو ملانے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے جس معاشرے میں جتنی فحشا ہے وہ اتنا ہی شیطان کے نزدیک ہے. جس معاشرے میں جتنی فحشا ہے اتنا ہی شیطان کے نزدیک جائے گی. اچھا آپ کہیں گے اس کا مطلب آپ کیا چاہ رہی ہیں سب شیطان کے نزدیک ہیں, شاید اندر نہیں ہیں, ان کو دھکیل دیا گیا اس طرح. اچھا اب یہ ایک اور بات میں تھوڑی سی اور ڈیٹ دے دوں, یہ جو کنزیومرزم کے چاہنے والے ہیں انہوں نے فحشا کیوں پھیلائی؟ کیونکہ کنزیومرزم کی طرف لے جانے کے لیے فحشا سے بڑھ کر کوئی آسان راستہ نہیں تھا, یہ آسان ترین راستہ تھا. ان کی ڈیپ پہ جا کے کبھی غور کر لیجیے گا تاکہ بعد میں کچھ وزن نظر آنا شروع ہو. اگر آپ ان سے یہ سب سیکھنا شروع کرتے رہے نعوذ باللہ نقصان ہو جائے گا, آپ پھر کسی میسج کو ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا اسلام میں جو آپ کو ٹولز دی اسٹرینتھ کے وہ کیا ہے. آپ کی تفنن ذہن کی خاطر, ذہن کو ذرا سا ورائٹی دینے کی خاطر, میرے بچپن میں ایک لڑائی ہوئی, ایک مقابلہ ہوا, ایک ریسلر تھا اس کا نام انوکھی تھا, جو میرے اور میری عمر سے زیادہ کے لوگوں کو شاید یاد ہوگا, بڑا ایونٹ تھا, انوکھی تھا. اور دوسرے سامنے ایک باکسر تھا جو ظاہر ہے محمد علی تھا. یہ اس وقت ہوا جب میرا خیال میں سیکنڈری اسکول میں تھا, تو محمد علی باکسر تھا اور وہ جو سامنے والا تھا وہ ایک ریسلر تھا. اچھا اب ان دونوں نے 14 راؤنڈ کے قریب کھیلے, 12 یا 14 راؤنڈ, اور کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ایک کام ہوتا تھا جیسے ہی شروع ہوتا تھا راؤنڈ انوکھی ایک جمپ مارتا تھا زمین پہ لیٹ جاتا تھا, اور محمد علی صاحب جو ہے وہ اس کے اطراف میں گھومتے رہتے تھے. یہ دونوں کیا کر رہے تھے, یہ دونوں ایک دوسرے کے اپنے ارینا میں آنے کا انتظار کر رہے تھے. وہ انوکھی یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے جھک جائے, مکہ مارنے کی طاقت اس کی کم ہو جائے, جیسے یہ جھکے گا اب فیلڈ میری ہے, میں اسے پھنسا لوں گا. ایک دفعہ میں نے اسے پھنسا لیا, یہ نکل نہیں سکتا. اچھا محمد علی کس بات کا انتظار کر رہا تھا, یہ 2 منٹ کھڑا رہ جائے, اگر یہ 2 منٹ بھی کھڑا رہا یعنی اپنی کمر سے اوپر ہوا تو میں ایک ایسا مکہ ماروں گا اس کو دن میں تارے نظر آئیں گے, یہ پھر کھڑا نہیں رہ سکے. دونوں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, یہ میرے گراؤنڈ میں آئے, کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے اگر میں اس کے گراؤنڈ میں گیا تو کیا ہوگا, میں مارا جاؤں گا. ایک شیطان کا گراؤنڈ ہے کنزیومرزم اور فحشا, ایک آپ کا بھی گراؤنڈ ہے, وہ کیا ہے, اللہ سے رابطہ اور زہد اور قناعت. جو دو صاحبہ مجھ سے کہتے ہیں نا یہودیوں نے اتنی دولت کمائی ہمیں بھی دولت کمانی چاہیے, تو اپنے دل میں ہنس کے کہتا ہوں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس گراؤنڈ میں جا کر انوکھی کی طرح کھڑے ہو کر لڑوں, مثلا انوکھی ہوں اور کھڑے ہو کے لڑوں, بچوں گا نہیں. لڑوں اگر دولت بھی کمانی ہے اپنا گراؤنڈ لوز نہیں کرو, آپ کا گراؤنڈ کیا ہے, خدا سے رابطہ اور قناعت, اس کے ساتھ پیسہ کماؤ. آپ ان کے لیے کیوں کود رہے ہو, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے میں خدا اور قناعت کو چھوڑوں اور ان کے گراؤنڈ میں جاؤں پھر ان کے گراؤنڈ میں جیتوں گا, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کبھی نہیں جیت پاؤ گے. گراؤنڈ ان کا, رولز وہ ڈیفائن کر رہے ہیں, پلیئر وہ ہیں, کسی بھی وقت گیم کے رولز کو چینج کر کے آپ کو شکست دے دیں گے. صرف ایگزامپل کے طور پہ بی سی سی آئی کو دیکھ لو, آپ کبھی بھی ان کے ارینا کے اندر نہیں جیت پائیں گے. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, آپ اپنے گراؤنڈ کے اندر مضبوط ہو جائیں گے. اگر آپ اپنے گراؤنڈ کے اندر مضبوط ہونا چاہتے ہیں آپ کو اپنے دین کے فنڈامنٹلز پہ کام کرنا پڑے گا. اللہ کے ساتھ رابطہ کسے کہتے ہیں, اسپریچولیٹی کسے کہتے ہیں, خوش قسمتی سے یہ کر کے آپ ان کو بہت تیزی سے متاثر کر لیتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں, مثلا مجھ سے لوگ کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی فٹ بال پلیئر ہونا مسلمان جو بہت مشہور ہو تو یہ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے, یہ ہماری خام خیالی ہے. وہ ہمارا فٹ بال پلیئر جب مسلمان ہوتا ہے تو پہلے ان کے سارے کلرز کو لے لیتا ہے, صرف نام چھوڑ دیتا ہے, کچھ بھی نہیں کر پائے گا. ہاں اگر تقویٰ پرہیزگاری رکھتا ہوں, زہد بھی رکھتا ہوں, قناعت رکھتا ہوں اور اس کے بعد ان کے گراؤنڈ کے اندر کامیاب ہوتا پھر کچھ دے سکتا تھا. بدقسمتی سے یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ انبیاء کا کام ہے. یہ اتنا سخت ہے کہ آپ اور میں فوراً پریفر کرتے ہیں کہ ہم پیسے کی دوڑ میں بیٹھ جائیں گے, اس میں نہیں جائیں گے. اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس دوڑ میں کبھی بھی ان سے نہیں جیت پائیں گے. اچھا, کیا اس کا مطلب یہ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی نہ لیں؟ تو ہم لوگ آپ فوراً جواب میں کہتے ہیں اس کا مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں دوست کا اختیار کریں, جائیں غاروں میں بیٹھ جائیں. نہیں, میں نے کب کہا؟ کیا دین نے کبھی کہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اختیار نہ کی جائے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اختیار کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے تقویٰ ہے یا نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر گروتھ ہو گئی اور آپ نے اپنے نفس کے اوپر محنت نہیں کی. مثال عرض کروں, جیسے مثال کے طور پر آپ نے سویڈن, ڈینمارک یا مثال کے طور پر امریکہ, یورپ کی کسی اور یونیورسٹی سے پوسٹ پی ایچ ڈی کر لیا آپ نے, لیکن نفس پرست ہے. جتنا آپ کا علم زیادہ ہوگا اور نفس پرست ہوں گے اتنا ہی شیطان کے زیادہ کام آئیں گے, زیادہ کام آئیں گے. اچھا, آپ کہیں گے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کوئی پی ایچ ڈی نہ کرے, کوئی پوسٹ پی ایچ ڈی نہیں کرے. نہیں کریں, اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کریں, اس نفس پہ کنٹرول کے ساتھ کریں, تو آپ کسی کے کام آئیں گے. پھر بھائی اگر آپ کے پاس بہت پیسہ زیادہ ہوا اور آپ بل گیٹ سے زیادہ ہوئے تو کیا ہوں گے؟ سیکنڈ بل گیٹ. لیکن اگر آپ کے پاس بہت پیسہ بہت زیادہ ہو اور آپ پر رزگاری ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ کے فالوور ہوں گے. اگر آپ بہت بڑے جنگجو تھے, بہت بڑے جنگجو تھے اور بہت بڑے جنگجو کے ساتھ نفس پرست تھے تو آپ کیا ہوں گے؟ ایک اور فیلڈ مارشل, ایک اور مثلا جنرل شوارزنیگر مثال کے طور پر, میں جنرل بھی لگا رہا ہوں اس کے نام سے. لیکن اگر آپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری تھی اور آپ بہت بڑے فوجی کمانڈر تھے تو آپ کیا ہوں گے؟ پھر آپ مانی کے اشتر کی نانشین ہوں. آپ اس کو ڈسٹنگوش کریں, زمین ہوتا آپ اپنی پہلی شرط کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کی وجود میں پہلی شرط کیا. لہذا آپ, اچھا اب ایک اور مصیبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ, ہمارے آئیڈیاز اتنے عجیب و غریب ہو گئے ہیں, اتنے پریشان کن ہو گئے ہیں. ہم لوگ جہاں دین کے نام پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ان کے آئیڈیلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور یہ آخری بات کر کے آپ کے ذہنوں کو تمام کروں گا, اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کبھی کبھی میں اس بات کو کہتا ہوں, یہاں پہ کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں, ہماری مسجدوں کے اندر بھی کس کی زیادہ سنی جاتی ہے؟ جس میں تقویٰ پرہیزگاری زیادہ ہے, جس کا ڈونیشن زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے ہم اپنے گڑھ میں بیٹھ کر بھی ان کی مان رہے ہیں. یہ تو انہوں نے سکھایا تھا, ہمارے دین نے کبھی سکھایا تھا؟ ہمارے تو نبی نے, ہمارے امام نے اس کا مقابلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا دولت کے معیار پہ عزت نہیں ملے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس بات کی نشانی ہے ہمارے کلچرل پیرامیٹرز چینج ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اچھا, آپ کہاں سے شروع کریں؟ آپ جس جگہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے شروع کریں, کمپلیکیٹڈ جگہوں سے شروع نہیں کیجیے. جہاں سے آپ کو بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے یہاں میں خدا کے اگینسٹ جا رہا ہوں, یہاں سے شروع کریں. چھوٹے چھوٹے مستقل لمبی مدت کے اسٹیپ لیجیے, چھوٹے اسٹیپ لیں, مستقل لیں, لمبی مدت پہ سوچیں. ایک دن آپ بسٹ آف انرجی دکھائیں گے اور کہیں گے میں تو یہ کر دوں گا, رات تک ختم ہو چکا ہوگا. مستقل کام کریں, اپنے اندر سے جہاں جہاں کنزیومرزم دیکھ رہے ہیں اسے نکالیں, جہاں جہاں فاشا دیکھ رہے ہیں اسے نکالیں, جہاں اللہ سے رابطے میں کمی دیکھ رہے ہیں اسے ڈالیے, جہاں قناعت میں کمی دیکھ رہے ہیں اسے ڈالیے. اور آخری بات عرض کریں, انسانوں کا ساتھ دیں, انسانوں کا ساتھ دیں. مجھے لگتا ہے اسپرچل ڈیولپمنٹ میں دو ایلیمنٹس میجر پش دیتے ہیں, ایک اہل بیت کا احترام, دوسرا لوگوں کی پرخلوص خدمت. یہ آپ کی اسپرچل ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ بار آپ کی دنیا آپ کے سامنے, آپ کی آخرت آپ کی نظروں سے ہو جاتی ہے. جس پہ آپ نے توجہ دی نہیں ہے آپ خود جانتے ہیں, ان پہ توجہ فرمائیے. میں اپنا رائے یہاں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچن آنسر ہوں یا کوئی سجیشن ہو یا آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں, میرا اپنے خیال ہے کاغذ پہ لکھنا سب سے اچھا ہے, کیونکہ اگر بولنے پہ آ جاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو معاملے کو غیر سنجیدگی کی طرف لے جاتی ہیں, تو ہم معمولاً کاغذ کو پریفر کرتے ہیں. ان سے بہت کہوں گا کہ یہ فلٹر نہ کریں, اگر فلٹر بھی کرنا ہو تو میں خود کر دوں گا. ٹھیک ہے، اتنی مہارت مجھے ہے کہ اگر کاغذ میرے سامنے بھی آ گیا اور کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں نہیں بولوں گا، تو میں کس طرح سے سنبھال لوں گا. ٹھیک، درود بھیجے محمد والے محمد. انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام came to liberate humans but why does it allow to have slaves. اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں ایک حقیقت عرض کرتا چلوں، دنیا میں آخری آخری جگہیں جہاں سے سلیوری ختم ہوئی ہے وہ کون سے علاقے، مسلم یا نان مسلم؟ نہیں، امریکہ. دنیا میں وہ آخری علاقے جہاں سے سلیوری ختم ہوئی ہے وہ امریکہ ہے، اور وہ تقریباً 1860 میں ہوا. اس سے پہلے مسلمانوں میں رہی تھی، ختم ہو چکی تھی. کب؟ سینکڑوں سال پہلے ختم ہو چکی تھی، امریکہ میں آخر تک رہی ہے. اچھا مسلمانوں میں ختم کیسے ہو گئی تھی؟ بہت سادہ سی بات ہے، ہمارے پاس فقہ کے اندر، دین کے احکام کے اندر کم از کم 20 پوائنٹس ایسے ہیں جس پر ایک سلیب نے آزاد ہونا ہے، کم از کم 20 پوائنٹس. مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ نہ رکھے اس کا کفارہ کرے تو کفارہ کیا تھا؟ مثلا ایک کفارہ ادھر بندہ آزاد کرے، صحیح. کسی نے کوئی گناہ انجام دیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ بندہ آزاد کرے. مثال کے طور پر ایک کنیز ہے، اس سے کوئی فرزند ہو گیا ہے، بچہ ہو گیا ہے، کیا ہوگا؟ وہ کنیز آزاد ہو جائے گی. آپ نے قسم کھائی ہے، نظر کی ہے، نئی قسم کھائی، نظر پوری کی، ایک بندہ آزاد ہو. 20 سے زیادہ پوائنٹس ایسے تھے جس پہ بندے آزاد ہونے تھے، اسلام نے وہ سارے پوائنٹس کے اوپر عمل کیا، اپنے سارے بندے کو ختم کر دیا، سب آزاد ہو گئے. اب صرف ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں، اصل چھوڑا ہی کیوں تھا؟ جس دن آیا تھا اسی دن کہہ دیتا آج سے سلیوری ختم، سب آزاد. اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے دوں، ٹھیک ہے؟ اچھا کیا سلیوری اسلام نے شروع کی تھی؟ نہیں. جو رومن کلچر جس پہ لوگ بہت پراؤڈ ہیں اور مثلا کہتے ہیں ساری سڑکیں روم سے شروع ہوتی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر ان کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی شروع ہوئی سب روم سے شروع ہوئی، یا روم سے یا یونان سے، جبکہ روم اور یونان کی ہسٹری زیادہ سے زیادہ 3000 سال پرانی ہے، اور جن علاقوں سے آپ کا تعلق ہے ان کی ہسٹری 6000 سال پرانی ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں؟ نہ جاننے کی وجہ سے. آپ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی سوشل ڈیولپمنٹ کی 3000 سال پہلے کی رپورٹس دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. یقین فرمائیے میرا دل کڑتا ہے بعض اوقات کہ ہم لوگ کیوں اتنے بے خبر ہیں کہ ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. میں ایک خیر چھوڑیے اس بات کو، پر کیا سلیوری اسلام نے شروع کی؟ نہیں، اسلام نے شروع نہیں کی، اس سے بہت پہلے سے کی. اچھا اسلام آیا، اسلام نے ختم کر دی، سب سے پہلے اسلام نے ختم کر دی، سب سے پہلے مسلمان ملکوں سلیوری ختم ہوئی. کیسے ختم کی؟ میں نے طریقہ بتا دیا. فائنل کوشچن، اچانک کیوں نہیں ختم کی؟ بیک گراؤنڈ، اس زمانے کی مور دین ہاف آف دا پاپولیشن سلیوز تھے، آج ہی سے زیادہ آبادی سلیو تھی. آپ کہیں گے امیجنیبل نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے جو یونان تھا اس کے اندر سلیو 70% سے زیادہ تھے، 30% کے قریب لوگ تھے کہ جو واقعا آزاد تھے، اتنے آزاد تھے کہ ان کے پاس فارغ وقت تھا اور وہ ووٹ ڈال سکتے تھے، باقی سب غلام تھے. عورتوں کا تو چھوڑ دیجئے کہ ان کے پاس حق تھا. انگلینڈ میں 20th سینچری کے شروع میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا، انگلینڈ میں. وہ اب خواتین جن کو اسلام نے جب باہر تھا، ابھی اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اسلام نے پہلے دن سے سلیوری ختم کیوں نہیں کی؟ کم از کم 50% لوگ سلیو تھے. اچھا جو سلیو تھے ان کے پاس اپنا کچھ تھا؟ ایبسولوٹلی نتھنگ. جو جسم پہ کپڑے ہوتے تھے وہ بھی مالک کے ہوتے تھے. رہنے کی جگہ تھی؟ نہیں. کام کرنے کے لیے کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں. زمین، زراعت، کھیتی باڑی، گھر بار، کچھ بھی نہیں. اگر اسلام آتا پہلے دن سے کہتا سارے غلام آزاد، تو کیا ہونا تھا؟ 50% آف دی پاپولیشن نے روڈ پہ آ جانا تھا، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک دن کا بھی نہیں تھا. اگر اسلام ان کے ساتھ یہ کرتا تو صرف یہ ہوتا ایک سال کے اندر اسلامی سوسائٹی کولیپس کر جاتی. اتنی چوری چکاری، اتنے گڑبڑ ہوتی، اتنی گڑبڑ ہوتی. یہ جو غریب یہ آزاد ہوتے بےچارے سے، یہ بھوکوں سے چند چند دنوں میں مر جاتے. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بےچاروں کے پاس. اسلام نے ایک سادہ قانون کیا، اسلام نے کیا، ایک طرف سے تو ان کی ریسپیکٹ بڑھا دی، ان کے رائٹس بڑھا دیے. آپ غلام سے یہ کر سکتے ہو، یہ ان کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ ان کر سکتے ہو. ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا جو تم کھاتے اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو ہم آج اپنے سرونٹس کے ساتھ بھی نہیں کرتے. سرونٹ کے ساتھ بھی ہم نہیں کرتے, جبکہ سرونٹ سلیو نہیں ہوتے, سرونٹ کے پاس اپنے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. اس کے پاس اسلام میں جو تم کھاتے ہو اپنے غلاموں کے, ان کو پہناؤ جو تم پہنتے. آہستہ آہستہ ان کو رائٹس دیے, ان کو اپگریڈ کیا, ان کو آزاد کرنے کے طریقے سکھائے. اتنا کیا اتنا کیا, 250-300 سال کے اندر یہاں سے سلیوری ختم ہونا شروع ہو. اگر یہ نہ کرتا تو میں نے بتایا کیا سوشل کیوس آتا. بس آپ کے سوال کے جواب میں, اسلام لبریٹ کرنے آیا تھا, اس نے سلیوری کو کیوں ایکسپٹ کیا؟ اس لیے ایکسپٹ کیا کہ لبریٹ کرنے کا ایک سوشل پروسیس تھا, اس سوشل پروسیس کو فالو کرتے ہوئے آزادی دلائی. اور اگر وہ سوشل پروسیس فالو نہ کرتے تو سوشل کیوس ہو جاتا, اور بل فتنہ تو اشد من القتل, کیوس قتل سے برا ہوتا ہے, چونکہ کیوس کے اندر پھر دسیوں قتل جائز ہو جاتا. ان حکومتوں کے قوانین پر امن و امان عمل کرنا ضروری ہے. ظاہرہ کی مراد یہ کہ جن حکومتوں کے اندر ہم رہ رہے ہیں, ان کے اندر دیکھیں ایک دو باتیں بالکل کنفرم سوچ لیجیے گا. اچھا ہوگا کہ میں نے آخری جملہ کیا کہا تھا, والفتنہ تو اشد من القتل. آپ کہیں میں قوانین کی پیروی نہیں کروں گا اور یہاں پہ کیوس کریٹ کروں گا, نہیں, یہ اسلام کبھی اجازت نہیں دے گا, قطعاً اجازت نہیں دے گا. مثلا ایک ایک پیرامیٹر یہ ہو گیا, آپ کوئی بھی کام کریں جس سے سوشل کیوس آئے کبھی بھی اسلام اجازت نہیں دے گا. مثلا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی بجلی چوری کر لوں, نہیں, قطعاً نہیں, کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے, بلاخر کسی انسان نے پے کرنا ہے. وہ جو بجلی بنانے والی کمپنی ہے وہ اپنی جیب سے تھوڑی ڈالے گی, وہ آپ کی جیب سے نکالے گی, کسی اور کی جیب سے نکالے گی, کیوں کس کس سے کیسے آپ کو حق ملا. یہ مثال کے طور پر ایک پیرامیٹر کیا ہو گیا, آپ سوشل کیوس نہیں بچا سکتے. دوسرا, کیا آپ کو ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں؟ نہیں. آپ نے ایک کام کیا, آپ نے قانون توڑا, آپ پکڑے گئے, سب کیا کہہ رہے ہوں گے, یہ تو مسلمان نہیں, یہ دیکھو نا یہ پاکستانی, اس نے وہی پاکستانی کام کیا. بدقسمتی تو یہ کہ ہم بھی اپنے لیے یہی کہتے ہیں, اگر کوئی غلط کرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ پاکستانی اسٹائل یہاں نہیں چلے گا. اپنے بارے میں ہم ایسے ہیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, چلیے بہت زیادہ نہیں کہنا چاہیے, آپ نے یہاں کے کلچر سے جو پوزیٹو سیکھنا تھا اس میں سے کیا سیکھا؟ اب اس کی تشریح نہیں کروں, بس آپ یہ کہیں کہ کیا ہم یہاں کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں, آپ نہیں کر سکتے, آپ سوشل کیوس نہیں پھیلا سکتے, آپ مسلمانوں کی بدنامی کا سبب نہیں بن سکتے, اور معمولاً مراجع تقریب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہاں حکومتوں میں. عجیب لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات. ایک آدمی تھا, میں جب دینی طالب علم تھا تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے ایران سے انگلینڈ جانے کے لیے, پھر وہ انگلینڈ گئے, وہاں ٹیکسٹائل میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. کچھ عرصے کے بعد جب پاکستان واپس آیا تو ان کے بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی واپس آ گئے پاکستان. تو میں نے پوچھا وہ واپس کیوں آئے, کیا مثلا یہاں پہ کوئی کام کرنا چاہ رہے کہ نہیں, وہاں پہ کوئی پرابلم ہوئی اس کی وجہ سے واپس آئے. ان کا پرابلم کیا تھی؟ ان کی پرابلم یہ ہوئی کہ جب ان کی ایجوکیشن ختم ہو گئی تو ان کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفر آئی کہ آپ اس کام میں آ جائیں. تو برٹش گورنمنٹ کے وہ امپلائی بننے والے تھے, اس امپلائمنٹ کا جو ایگریمنٹ تھا اس کے اندر لکھا تھا کہ میں برٹش گورنمنٹ کا اور اس کے اندر کنگ ڈم بھی شامل تھی اس کا لائل رہوں گا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں, میں اس کا لائل نہیں ہوں. تو کیا کہ کیونکہ جو برٹش کام کرنے والے دوست احباب تھے انہوں نے کہا ہم بھی نہیں ہیں, لیکن ہم یوں ہی لکھ دیتے, تم بھی سائن کر دو. کہ نہیں, میں وہ نہیں کروں گا جو اسلام نے اجازت دی, میں اس کا لائل نہیں ہوں, جھوٹ بھی نہیں بولوں گا, لائل نہیں ہوں, لائل نہیں رہوں گا, بلا جائے کی بات نہیں کروں گا, چھوڑ کے آ گئے. کیونکہ میں نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے احمق آدمی تھا, پاگل تھا, اتنا اچھا موقع مل جاتا, پیسے کماتا, بعد میں مسجد بنا دیتا. یہ ہم لوگوں کا طریقہ کار ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں غلط طریقے سے بھی کوئی صحیح کام ہو سکتا ہے, کچھ لوگ نہیں سمجھتے. کوشچن کافی تیز تیز, ہاں میں بھی ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ایک جملے میں ان کا شارٹ کر دیں. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی وہی عزاداری کا مقصد ہے. سید الشہداء نے کس چیز کے لیے قربانی دی؟ جو کچھ جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی